بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو ٹی وی نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ نئی عیسوی اور ہجری سال کی ابتدا ہے اور آنکھیں ہیں کہ جیسے صحرائے سینا کی سلگتی ریت سے بھری جاتی ہیں کہ 450 کے لگ بھگ تڑپتے لاشیں، زخموں سے چور جسم، بین کرتی مائیں، چیختی بہنیں، جلتے کھنڈر ہوتے گھروں میں خاکستر ہوتے میرے اپنے یاد دلا رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کسی ملک، کسی ریاست، حکومت گروہ یا تنظیم سے نہیں، ان جذبوں سے لڑ رہے ہیں جو کبھی مر نہیں سکتے۔ ممکن ہے یہ گفتگو سن کے کچھ دوست یہ کہیں کہ غزہ تو کہیں ہزارہ میل دور جل رہا ہے، ہم اپنے دل آتش داں کیوں کریں؟ وہاں مسمار ہوتی بستیوں پر ہلکان اور سسکتے ہوں پر اپنے کلیجے چھلنی کیوں کریں؟ اور میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ کون لوگ ہیں کہ انہی کے ہزاروں ساتھی شہداء کی روحیں ان کا رستہ دیکھ رہی ہیں کہ کسی بھی ساتھ کوئی میزائل، کوئی گولی، کوئی بم، راکٹ، پنجہ خونی بن کے ان کی اپنی شاہراہ تک پہنچ کے اس چمن کو آباد رکھے گا کہ ان کا مقصد خوف زدہ، بزدل و بغیر زندگی کے چند مزید سانس نہیں بلکہ جرت، آبرو، عزت و غیرت کی وہ موت ہے جو پھر خوشادہ سینوں میں وہ نئے قلعے تعمیر کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ تم ان خیمہ گھرانے موت کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہو، تم ان خیمہ گھرانے موت کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہو، تمہارے واسطے یہ خودکشی اس لیے مذموم اور رائندہ ٹھہرتی ہے کہ اس آتش فشانی میں تمہارے گھر بھی جلتے ہیں، اس آتش فشانی میں تمہارے گھر بھی جلتے ہیں، تمہارے ظلم کی بنیاد میں رکھنے سے پڑتے ہیں، تمہارے لوگ مرتے ہیں، یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا تم خوب دیتے ہو کہ جو جانے تمہارے انتقام میں بے پناہ کی بھیڑ چڑھتی ہیں وہ گنتی میں نہیں آتی کہ ان کیڑوں مکوڑوں کی کوئی پہچان ہی کب تھی۔ جنازے اس قدر کثرت سے اٹھتے ہیں کہ گریا تھم نہیں پاتا، یہ کیسی بے وسی ہے، زندگی اپنی گواہی موت کے ہونٹوں سے لیتی ہے۔ اندھیری رات کے گدی نشینوں، خاشیہ بازوں، یہ جو اپنے بدن کو مشعلوں کا روپ دے کر روشنی ایجاد کرتے ہیں، انہیں ان کے سہانوں پر سکون ہی نیند سونے دو اور ان کے خواب لوٹا دو کہ سب بچھڑے ہوئے اپنے گھروں کو یاد کرتے ہیں۔ اگر نہ جان لو تم بھی کہ جب تک زندگانی ہے یوں ہی ہر شام ہونی ہے، یوں ہی ہر صبح آنی ہے، ہمیشہ ہر گھڑی تم موت کے سائے میں جاگو گے، یہ دیوانے وہاں ہوں گے جہاں جس سمت بھاگو گے۔ 450 فلسطینیوں کے لاشیں ایک نیا قبرستان آباد کیے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی خوابگاہوں سے زیادہ خاموش، لیکن ایک بار پھر گویا نئے زلزلے بپا کرنے کو ہیں کہ جب ان سب پر سرگوشی نما بیانات کے بعد سکوت مرد طاری ہو جاتا ہے اور وہ آنکھوں کے اس وحشتناک کھیل کو دل پذیر تماشا سمجھ کے اسے معمول کا درجہ عطا کر دیتے ہیں، تو پھر منصوب خاک میں ملتے ان نئے مناظر کی صورت گری کر دیا کرتے ہیں جو کسی کے وہم و گما میں نہیں ہوتا۔ ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ نے اسرائیلی جاہریت کی ذمہ داری حماس پہ ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ حماس نے اسرائیل پہ راکٹ فائر کر کے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا، اس لیے اسے اسرائیل کی جانب سے اس دفاعی حملے کا سامنا ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال تھا کہ 20 جنوری کو اوول آفس میں تشریف لاتے باراک حسین اوباما کے سامنے پہلا گمبھیر مسئلہ عراق کے مخدوش ہوتے حالات اور افغانستان کی ابتر ہوتی صورتحال یا پھر پاک بھارت بڑھتی کشیدگی جیسے مسائل ہوں گے، لیکن مشرق وسطی میں اچانک کھلتا یہ نیا محاذ جو 60 سالہ فلسطین اسرائیل تنازع میں کسی ایک روز سب سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت کی صورت ہمارے سامنے آیا ہے اور جسے عرب تاریخ اب سے بلیک سیٹرڈے کے نام سے یاد کرنے جا رہی ہے اور رقم بند کر رہی ہے۔ اگلے چند روز پردہ غیب سے اور کیا طلوع ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے۔ پہلے بھی ذکر کر چکا کہ گزرے امریکی صدر کے جانے اور اگلے کے آنے کے یہ درمیانی دن بہت خطرناک اور حساس ہوا کرتے ہیں کہ دنیا کی اکلوتی سپر پاور اپنی قیادت کی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے کہ امریکی صدر جارج بش ذمہ دار یا نئے صدر اوباما، سیکرٹری خارجہ کونڈلیزا رائس ہیں یا ہلری کلنٹن؟ اس لیے وہ تمام قوتیں جو ہر ضابطے قانون کی دچیاں وغیرنے پر تیار ہوا کرتی ہیں اس دور کو بہت اہمیت دیتی ہیں، اور یہی اسرائیل کی بھی حکمت عملی تھی، اور پھر حملے کا وقت بھی وہی منتخب ہوا جب دنیا نئے سال اور کرسمس کی تقاریب میں مگن تھی۔ حماس پر سیز فائر ختم کرنے کے الزام سے پہلے اسرائیل نے غزہ شہر کی 1.5 ملین آبادی کے لیے خوراک، پانی، ادویہ سب کے رستے بند کر دیے۔ دنیا حماس کی منتخب حکومت کی چیخوں پکار اور اپیلوں کو بہرے کانوں سے سنتی اور اندھی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ حماس پر جن حملوں کا الزام لگایا ان میں کسی ایک اسرائیلی کے مارے جانے کا اعلان بھی نہیں کیا گیا، اور پھر جوابی حملے کا لارا لگاتی اسرائیلی فوج نے نئے سال کا غالباً جشن اپنے انداز میں اسی طرح منایا۔ اور میں چونکہ حماس کی قیادت اور اس تنظیم کے طریقہ کار کو کچھ حد تک سمجھتا ہوں کہ 2006 میں جب اسرائیل حزب اللہ مارکے کے دوران حماس کے تمام قائدین موساد سمیت دنیا کی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی سے خود کو چھپا رہے تھے، اس تنظیم کے سربراہ خالد مشل نے صرف ایک غیر عرب کو اپنے تک پہنچنے کی اور گفتگو کرنے کی اجازت دی تھی اور بڑا رسک لیا تھا۔ تب یہ جمہوری عمل سے گزر کے نئے نئے فلسطینی عوام کے اعتماد سے وہ حکومت تشکیل دے چکے تھے جس نے استعمار کے تمام منصوبے چکنا چور کر دیے تھے۔ حماس مد مقابل فتح کو شکست دے کے وہاں منتخب ہو گئی تھی، اور پھر چند ماہ بعد ہی حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیل کو وہ شکست ہوئی تھی جس سے آپ سب واقف ہیں۔ پھر بہت کچھ ہوا، لیکن قصہ مختصر یہ کہ چند روز بعد یعنی 9 جنوری کو، اب چند روز بعد فلسطینی اتھارٹی میں پھر الیکشنز ہوا چاہتے ہیں، مد مقابل پھر فتح جسے مغرب کی حمایت حاصل ہے، اور نہ صرف اسرائیل کی بلکہ یقیناً کئی عرب ممالک کی بھی، اور خواہ کتنا انکار اور تردید کی جائے عرب اور عجم کی وہ تفریق جسے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، آج بھی اس معاشرے میں اس قدر واضح ہے کہ مصر کے وزیر خارجہ احمد ابو غیث، ان کا تازہ ترین بیان یہ ہے کہ ہم ایران کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ امریکہ سے اپنے مذاکرات کے دوران خود کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے عربوں کے خون پر سودا کرے۔ عرب لیگ کا اجلاس محض ایک پیراگراف کے احتجاجی بیان کے ساتھ ختم ہو گیا، اور اب کئی روز بعد اس OIC کا چھوٹا سا کہیں اجلاس ہوا جس میں ایران، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے غیر عرب ممالک بھی شامل ہیں، لیکن لب و لہجہ وہی جو عرب لیگ کا تھا۔ ایران کے سوا للکارنے سے سب گریزاں، وجہ پس پردہ چند مغربی اور خود عرب ممالک کا پیغام بھی ہو سکتا ہے جو بہرحال اس خطے میں ایران کا بڑھتا اثر و رسوخ دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جہاں حزب اللہ میں بنیادی طور پر اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے، حماس ایک سنی تنظیم کہلاتی ہے۔ حماس سے اس تنازع نے ایران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی بڑھا دی، اور شام جس سے کسی سطح پہ خاموشی سے امریکی مذاکرات کی کوشش کر رہے تھے ان کا بھی فی الحال خاتمہ ہوا۔ شیخ احمد یاسین کے بعد عبدالعزیز الرنتیسی اور اب نزار ریان جو حماس کے مرکزی رہنما تھے اپنے 11 بچوں سمیت شہید ہو گئے، اور فضائی حملوں کے بعد اب اسرائیل اپنی زمینی فوج کے ساتھ ایک بھرپور فیصلہ کون حملے کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ حماس کے سربراہ خالد مشل نے تیسرے انتفاضہ کا اعلان کرتے ہوئے ایک بار پھر اسرائیل کے خلاف خود کش حملوں کا ایک بہت عرصے کے بعد ایک بار پھر اعلان کر دیا ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں حماس کے مرکزی رہنما اور خالد مشل کے دستے راست محمد نزال میرے ساتھ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ممتاز تجزیہ نگار اور فلسطینی تجزیہ نگار جو اس وقت بیروت میں ہیں ان سے بات کی جائے گی، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے حماس کا وہ ترانہ جو اس وقت مقبوضہ فلسطین کے گلی کوچوں میں غزہ پر تازہ ترین حملوں کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے وہ آپ کو سنائیں گے، اور پھر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔
Oh,
زیادہ خواتین حضرات کے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ العربیہ ٹی وی سے وابستہ ممتاز تجزیہ نگار منصور جعفر صاحب موجود ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ بیروت سے میرے ساتھ ایک ممتاز فلسطینی تجزیہ کار خالد محمود شریک محفل ہوں گے. منصور جعفر صاحب آپ کو السلام علیکم، اور بدر خالد محمود السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سب سے پہلے تو منصور جعفر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا گراؤنڈ آفینسو زمینی حملہ غزہ پہ ہوا چاہتا ہے اسرائیل کی طرف سے یا نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟
میں نہیں سمجھتا جی کہ اسرائیل کے پاس جو ہے اس وقت وہ تمام وسائل موجود ہیں زمینی حملے کے حوالے سے. یعنی میں ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا، میں ٹینکوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں کہ جو اسرائیل کے پاس اس وقت نہیں ہے. کیونکہ اسرائیل کو غزہ چھوڑے جو ہے وہ تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، جب انہوں نے یونی لیٹرل وڈرال کیا تھا، جو میزائل حملے یہاں سے ہوتے تھے اس سے ڈر کے اپنے یہودی آبادگاروں کو بچانے کے لیے. تو اس کے بعد سے ان کا کوئی اس سرزمین کے حوالے سے جتنا بھی انٹیلیجنس نیٹورک ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا فالٹی انفارمیشن پہ مبنی ہے. اس کے کچھ مظاہر ہمیں پچھلے دنوں دیکھنے کو ملے ہیں کہ جب ایک گاڑی پہ حملہ کیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ گاڑی میزائل لے کر جا رہی تھی، جبکہ بعد کی انڈیپینڈنٹ رپورٹس جو ہیں، میڈیا رپورٹس بھی اس میں شامل ہیں، ان میں بات ثابت پایا ثبوت کو پہنچی ہے کہ ایکچولی وہ ایک جو ہاسپٹل کے لیے آکسیجن کے سلنڈر لے جانے والی گاڑی تھی. اب یہ وہ انفارمیشن ہے کہ جنگ کے دنوں میں انہیں پاس ہو رہی ہے، اور انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ غزہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، اور اس میں کس انداز سے حماس نے اپنی نیٹ ورکنگ کر رکھی ہے، خاص طور پہ ان کا ملٹری ونگ. اسرائیل یہی سمجھتا ہے کہ انہوں نے حماس کی جو پولیس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے اس کو نشانہ بنا کے شاید انہوں نے بہت بڑی فتح حاصل کر لیا، یا انہوں نے جو مزاحمت کا پروجیکٹ ہے یا جو حماس کی جو عسکری قوت ہے اس کو کوئی ہیمر کیا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حماس کی جو پولیس ہے وہ تو 3,000 افراد پر مشتمل ہے، لیکن جو ان کے والنٹیئرز جو عز الدین القسام بریگیڈ کے لوگ ہیں ان کی تعداد 25,000 مجاہدین پر مشتمل ہے. تو وہ مجاہدین انہیں کہاں کہاں کس کس جگہ کنفرنٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے انہی مجاہدین نے آج سے 2 سال پہلے انہی کا ایک فوجی ان کی ایک چوکی پہ حملہ کر کے اسے وہاں سے گرفتار کیا، گلاد شالید جو ہے. آج تک تمام انٹیلیجنس ذرائع کے باوجود جو ہے، تمام ٹیکنالوجی کے باوجود جو ہے، اسرائیلی حکام جو ہیں اس گلاد شلات کو ابھی تک ٹریس نہیں کر سکے.
خالد محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حماس کو اندازہ تھا کہ اس قدر بڑا حملہ کرے گا اسرائیل؟ جب یہ سیز فائر وہ کہتے ہیں کہ ختم ہوا حماس کی جانب سے، تو آپ کو اندازہ تھا کہ یہ بربریت اتنی زیادہ بڑی دہشت گردی ہوگی اسرائیل کی طرف سے؟ آپ لوگ تیار تھے کسی بھی انداز میں؟
ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا، شاید ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہے، شاید ان کے اسرائیل کی پاور کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اس چیز کی وجہ سے ہے کہ جی یہ عرب دنیا کے جن کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہمیں جو میسیجز ملتے تھے ان کی طرف سے کہ جی اسرائیل حملہ نہیں کریں گے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ جی اور مزید سیز فائر ہو جائے، جو بالکل اس کا الٹ ہو گیا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی وہاں کا مجاہدین سلامت ہے، وہاں کا مجاہدین کے انہوں نے بالکل اپنا تیاری صحیح طرح کیا ہے اپنے سیدھا سادہ وسائل سے، لیکن جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہیں ان کے ارادہ اور ان کے ایمان ہے بہت پختہ ہے.
یہ بتائیں خالد محمود صاحب کہ حزب اللہ کہاں گئی؟ اس سے پہلے حزب اللہ جب حماس مسائل کا شکار تھی 2006 میں سیز ہو گئی تھی، سینکشنز لگ گئی تھی حماس پہ، تو آپ کی مدد کے لیے حزب اللہ نے اپنا فرنٹ کھول لیا تھا لیبنان سے. اب حزب اللہ کہاں ہے اس وقت؟ حزب اللہ چاہے تو ایک فرنٹ کھول کے انگیج کر سکتی اسرائیل کو، اور انہوں نے بہت ایک شرمناک شکست دی تھی اسرائیل کو اس سے پہلے. تو اسرائیل کے خلاف وہ بھی نمبر ون اینمی کہلاتے ہیں، آپ بھی نمبر ون اینمی کہلاتے ہیں، حزب اللہ اس وقت کہاں ہے؟ آپ کی مدد کے لیے دوسرا فرنٹ کیوں نہیں کھولتی؟
میں اس وقت کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ساری دنیا ہے اپنا فرنٹ کھول لیں، حزب اللہ سے صرف کیوں پوچھا جائے گا؟ آپ ان سے پوچھے ہیں جو جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے، جس سے ہم جنگ نہیں کہیں گے کہ صرف بارڈر کھولنا، کو ابھی تک بارڈر نہیں کھلا. اور حزب اللہ اگر آج کوئی محاذ کھولیں گے، میرے خیال کے اگر ہمیں ہم اپنا مجاہدین سے جو غزہ میں ہے اور حماس والے لوگ اگر مطالبہ کریں گے میرا خیال وہ ٹائم پہ آ جائیں گے.
خالد عمر صاحب صورتحال کیا ہے غزہ کی اس وقت؟ آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں کم پہنچ رہی ہیں, یہ بلاکیٹ ہے مصر کی طرف سے, مصر نے کیوں بلاک کیا ہے؟ یعنی مصر ٹھیک ہے ایک خاموشی سے پیچھے رہ کے, تو ہمیشہ ظاہر ہے ان کی بات چیت بھی اسرائیل سے ہوتی رہی, انہوں نے معاہدے بھی کیے سب کچھ کیا, لیکن کھل کے آپ کے اوپر پابندیاں لگانا مصر کی طرف سے, یہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟
صورتحال ہے وہاں کے جی, کھانا پینا کے جو چیزیں ہیں وہ تو چھ سات مہینے سے مشکل میں ہے. میڈیسن جو ہے نا وہ زیرو شیلف پہ ہے, زیرو لیول پہ ہے, اور مطلب حالات کافی خراب ہیں اس لحاظ سے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی بس صرف میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ صرف عقل اور دین کا آواز سنا جائے کہ مصر کے بارڈر کو کھول دیں, اور کم از کم جو انسانی چیزیں ہیں کہ جی جس طرح میڈیسن ہو, کھانے پینے ہو, تو اس کو اندر آنے کی اجازت ہے. اور ساتھ ساتھ کہ جی فیلڈ ہاسپٹلز کی ضرورت بھی ہے, فیلڈ ہاسپٹلز کے چونکہ وہاں کے لوگ کے مطالبہ کہ جی ڈاکٹرز آ جائیں اپنے اکوپمنٹ کے ساتھ آ جائیں اور اپنے فیلڈ ہاسپٹل بنا لیں اور وہاں کے لوگوں کو مدد کرنا ہے.
پاکستان کیا مدد کر سکتا ہے اس وقت آپ کی خال محمود صاحب؟
دیکھیں کل ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کہ $1 million اونروا کو دے دیتے ہیں کہ غزہ میں جتنا بھی زخمی اور افیکٹڈ لوگوں کو مدد کرنا کے لیے. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک طرف ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ہے, یونائٹڈ نیشن کے اندر پریشر ڈالنا ہے اسرائیل کے اوپر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر کہ جی یہ جنگ ختم کیا جائے. دوسرا طرف سے پاکستانی عوام سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ جی اپنے بھائیوں کو مدد کریں, پیسوں سے, دعاؤں سے, مطلب پارٹیسپیشن سے.
مجھے افضل کھیل کیا ہے اس ریجن میں, کھیل کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ عرب ورلڈ بھی تقسیم ہے, عرب عجم تنازع بھی نظر آ رہا ہے, فلسطینیوں میں تنازع بھی نظر آ رہا ہے, لیبنان کے اندر بھی, اور خود وہاں پہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے. امریکنز چند دنوں کے بعد ایک نئی لیڈرشپ دیکھنے جا رہے ہیں, اسرائیل میں الیکشنز ہیں, فلسطین میں الیکشنز ہیں, کھیل کیا ہے؟
دراصل اسرائیل نے جو اس وقت یہ حملے کے لیے وقت چنا ہے, ایک تو انہیں انتخابی جو اس پر لیوریج لینا تھا, خاص طور پہ جو ان کے وزیر دفاع ہیں اور سابق آرمی چیف ایہود باراک جو ہیں, یہ ان کی لیبر پارٹی کی ایک ون گیم بنانے کے لیے جو ہے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے, اور یقیناً افسوسناک بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مصر زبان بول رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ جی یہ رفا کراسنگ ہم نہیں کھول سکتے جب تک اس پہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ نہیں ہو رہی, ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے میں اور خاص طور پہ غزہ اسٹریٹ میں ایک بین الاقوامی فورس جو ہے اس کی تعیناتی کے لیے گراؤنڈ ہموار کی جا رہی ہے.
بین الاقوامی فوج, not UN, United Nations.
United Nations نہیں, اس میں کبھی تجاویز
ملٹری آفنسو کی اتھارٹی رکھتی فورس,
جی یقیناً, اور خاص طور پہ یہ بھی تجاویز آ رہی ہیں کہ وہ فورس یا تو عرب ممالک پہ مشتمل ہو یا عرب اسلامی ممالک پہ مشتمل ہو,
یعنی عرب لیگ
ہو سکتی
ہے.
OIC نہیں, عرب لیگ کی بات کی جا رہی ہے, اور اسی
OIC کریں گے تو ایران بھی آ جائے گا.
میں عرب مسلمان ملکوں کی بات کی جا رہی ہے, اس میں اب ایران کے سطح تک انوالو ہو سکتا ہے, یہ بات کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے گیم پلان کو جو ایکچولی آرکیٹیکٹ کیا تھا وہ امریکی جنرل جو ہے جو ڈیٹون, انہوں نے ایک پلان دیا تھا کہ کس انداز سے آپ نے حماس کو یہاں کرش کرنا ہے, کیونکہ انہیں یہ پوری طرح اندازہ تھا کہ فتح جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. سیاسی طور پہ حماس سے وہ شکست کھا چکے تھے انتخابات میں, 2006 میں ہونے والے انتخابات جو تھے, اور اس کے بعد جو سچویشن ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہی, یعنی جو سول انتظامیہ ساری چیزیں جو ہیں اور حماس کی جو پاپولر سپورٹ ہے وہ ساری وہاں ایز اٹ از موجود رہی. تو حماس کو کرش کنٹرول کرنے کے لیے یہی ایک تجویز دی گئی کہ یہاں پہ انٹرنیشنل فورس جو ہے اس کی شروعات پہلے کی گئی, جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں پہ اردن میں بیس جو بدر فورس, جو بدر کمانڈوز کہلاتے ہیں, البدر کمانڈوز, وہ فتح ہی کی تقریباً 3,000 آپ کہہ لیجیے سپاہیوں پر مشتمل فورس تھی جو جارڈن میں بیس تھی, پہلے انہیں سٹیپ ان کروایا گیا اس میں ویسٹ بینک میں, اور انہیں ایک لحاظ سے جو حماس کی جو پولیس فورس تھی, جو انتظامی فورس تھی, اس کے ساتھ ٹکرایا گیا. جب وہ سارا منصوبہ ناکام ہوا تو پھر خطے میں ایک عرب فوج لانے کی بات کی گئی، ایک اسلامی ملکوں کی فوج لانے کی بات کی گئی. اس کے لیے کبھی یہ بھی بات کہی جاتی تھی کہ انٹرنیشنل سینکشن کے لیے وہ یو این کی
امبریلا کے تحت لگتا کہ اگر
اور اس وقت
اس امن فوج کی بات ہو تو اس کو اکثریتی عرب ممالک سپورٹ کر دیں گے اور فلسطینیوں کا بھی ایک بڑا حصہ، وہ حصہ شاید جو عواز کے ساتھ رہا ہو شاید وہ بھی سپورٹ کر دے کہ ان کی زندگی میں.
میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک لحاظ سے خطے کو آپ کہہ لیجئے ایک نئی جنگ میں جھونکنے کی بات ہوگی. اور ابھی یہ جو اس وقت اسٹرائک جاری ہے غزہ میں اسرائیلی آرمی کی، اسرائیلی فضائیہ کی، روسی جو انٹیلیجنس رائے ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ مصدقہ اطلاع ہے کہ جو میڈیٹرینین سی میں امریکن بحری بیڑا ہے وہ پوری لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہا ہے اس وقت اسرائیل کو فلسطینیوں پر جو ہے آتش و آہن کی بارش کرنے میں. اور یہ ایک لحاظ سے امریکہ اوجھل نہیں ہے اس پورے سین سے. اگر بش صاحب یا ان کے جو ابھی آنے والے نئے صدر ہیں وہ ہوائی میں اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ان کی پوری اسٹریٹجی جو ہے اس ریجن میں کام کر رہی ہے.
خالد محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ. منصور جعفر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. وقفے کے بعد ایک نامعلوم جگہ سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہوں گے ٹیلی فون لائن پہ حماس کے ایک مرکزی رہنما، ان کا جو مکتبہ سیاسی ہے یعنی جو ان کا پولیٹیکل ونگ ہے، جو ان کی ایک ان کا جو انر سرکل ہے اس کے وہ ممبر ہیں اور حماس کے سربراہ خالد مشال کے دست راست ہیں محمد دزال، وہ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. خواتین و حضرات میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں حماس کے مرکزی رہنما خالد مشال کے دست راست اور جو مکتب سیاسی ہے حماس کا اس کے سینئر رکن ہیں. نامعلوم جگہ پہ اس لیے کیونکہ تیزی کے ساتھ یہ تمام رہنما جو حماس سے وابستہ ہیں یہ اپنی پوزیشنز چینج کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہٹ لسٹ پہ ہیں، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی اور دوسرے جو ادارے ان کے ہٹ لسٹ پہ ہیں. ایک مرکزی رہنما آپ جانتے ہیں ان کے شہید بھی ہوئے ہیں اور یہ تمام رہنما اس وقت تیزی سے اپنی پوزیشن چینج کریں. ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد نزال. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے تو جو شہادتیں ہوئی ہیں میں اہل پاکستان کی طرف سے آپ سے بہت تعزیت کرتا ہوں ان پہ.
آپ کے تعاون اور فلسطینی بھائیوں کی شہادت پر اظہار تعزیت کرنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان کے عوام پوری امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور بالخصوص مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہمیشہ بھرپور کردار ادا کرتے رہے ہیں.
جی محمد رضا صاحب، ہونے کیا جا رہا ہے؟ اگلے چند روز میں 9 جنوری کو الیکشنز ہیں فلسطین میں، فلسطینی اتھارٹی میں، تو کس طرح سے آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ اور وہاں پر محمود عباس صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو رہا ہے.
اس وقت اسرائیلی جارحیت کو تمام دوسرے مسائل پر فوقیت حاصل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ فلسطینی اس وقت کسی ایسی سیاست پر بات کرنا پسند کریں گے کہ جو صہیونی دشمن کے خلاف مزاحمت کے فریم ورک سے باہر ہو. محمود عباس کی دستوری مدت صدارت 5 دن بعد 9 جنوری کو ختم ہو رہی ہے. وہ اسرائیل کے غزہ پر حملے سے پہلے بھی اپنی صدارت کی مدت میں جو ہے وہ توسیع چاہتے تھے اور اب اسرائیلی جارحیت کے بعد بھی وہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر رہنا پسند کریں گے. ہمارا نقطہ نظر واضح ہے کہ محمود عباس کی صدارت کی دستوری مدت 9 جنوری کو ختم ہو جائے گی، مگر اس وقت ہم کسی ایسے سیاسی موضوع پر بات کرنے کے بجائے اپنی کوششوں کو فلسطینیوں کو اسرائیلی جارحیت سے بچانے پر مرکوز رکھنا چاہتے ہیں.
موقفنا واضح ان ولايته الدستوريه تنتهي في 9/1، لكن نحن لا نعتقد ان الان هو الوقت المناسب للحديث في هذا الموضوع. الان كل الجهود ينبغي ان تنصب لمواجهه العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني.
محمد صاحب، حماس کے سربراہ خالد مشال کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے ایک بار پھر انتفاضہ کا، تیسرے انتفاضہ کا اعلان ہوا ہے. جو موجودہ صورتحال ہے مقبوضہ علاقوں کی، کس حد تک ایک بار پھر انتفاضہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ خود کش حملوں کا بھی غالباً آپ اعلان کریں، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی ہوگی آپ کو؟
ہم سمجھتے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری اسرائیلی مظالم کے باوجود اسرائیلی فوج کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. اسرائیل نے صرف اپنی مادی برتری کو نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے تو استعمال کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ وہ کچھ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. اس کارروائی کا مقصد دراصل فلسطینیوں کی صفوں میں حماس کی ساکھ کو خراب کرنا تھا، تمتلك. اسرائیل اس حملے کے ذریعے ہماری قوم کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے. ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حماس اور فلسطینی قوم ہتھیار نہیں ڈالے گی اور نہ ہی صہیونیوں سے امن کی بھیک مانگے گی.
إرادة الشعب الفلسطيني لكي يستسلم ويرفع الرايات البيضاء، ولكن ما هي النتيجة؟ هناك صمود أسطوري.
اس حملے سے ہماری قوم میں ثابت قدمی بڑی ہے اور ان کا عزم مزید جوان ہوا ہے. فلسطین میں سرگرم تمام مزاحمتی گروپ اسرائیلی جارحیت کے مقابلے کے لیے صف آرا ہیں. ان حملوں کے بعد حماس کی عوامی مقبولیت مزید بڑی ہے. اس وقت تک اسرائیل کی جارحیت کے مقاصد ابھی تک پورے ہوتے دکھائی نہیں دے.
شعبیت حرکت حماس ازدادت اذا كانوا يريدون الاطاحه بحماس وتحجيم شعبيتها فشعبيتها زادت. اذا اهداء الاهداف السياسيه لهذا العدوان لم تتحقق حتى هذه اللحظه.
موزا صاحب 2006 میں جب حماس مسائل کا شکار ہوئی، آپ کے اوپر پابندیاں لگیں، تو اس وقت حزب اللہ لبنان سے آپ کی مدد کو آئی، انہوں نے ایک اور فرنٹ کھولا اسرائیل کے ساتھ اور اس کے بعد اسرائیل کو وہاں پہ شکست دی. اس بار حزب اللہ آپ کے ساتھ نہیں آئی، حزب اللہ کیوں خاموش ہے اس وقت جب آپ کو ایک بار پھر اتنی مصیبتوں کا سامنا ہے اور شہادتیں تباہیاں ہو رہی ہیں، تو حزب اللہ اپنا فرنٹ کیوں نہیں کھول رہی اس مرحلے پہ؟
حزب اللہ هو فصيل لبناني مقاوم.
حزب اللہ لبنان میں سرگرم مزاحمتی گروپ ہے جس نے سن 2006 میں اسرائیل کے حملے کے وقت لبنانی عوام کا دفاع کیا.
ليس المطلوب من حزب اللہ الان ان يدخل المعركه معنا.
ہم نہیں چاہتے کہ حزب اللہ ہمارے ساتھ اسرائیل کے خلاف جنگ لے، بلکہ ہم حزب اللہ سمیت دنیا بھر میں سرگرم مزاحمتی تحریکوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں سیاسی، مادی، اخلاقی، عوامی اور میڈیا سپورٹ فراہم
کریں.
ہم نہیں چاہتے کہ حزب اللہ یا کوئی اور گروپ فلسطین آئے اور صہیونیوں کے خلاف ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک ہو. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری مادی اور مانوی مدد کرے، اور جن ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں وہ یہ تعلقات ختم کر دیں. اس وقت مصر سمیت اردن اور موریتانیہ کے جو ہے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، کچھ ملکوں کے تل ابیب کے ساتھ جزوی تعلقات ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ممالک اسرائیل سے اپنے اقتصادی اور سیاسی تعلقات ختم کریں. اس وقت مصر سے اسرائیل کو قدرتی گیس فراہم کی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مصر غزہ کے ساتھ اپنی سرحدی کراسنگ رفح کو فوری طور پر کھولے. ہم اسلامی اور عرب امت سے بھی یہی تعاون چاہتے ہیں. اس نوعیت کا تعاون حزب اللہ سمیت ہمیں دوسری مزاحمتی تنظیمیں بھی فراہم کر سکتی ہیں.
محمد زاہد صاحب، آپ ٹیلیفون لائن پہ ساتھ رہیے گا. خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ترانہ جو اس وقت فلسطین کے گلی کوچوں میں گونج رہا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
لو نامت الدنيا صاحب مع السلاح، سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحب ينادي يا صوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح
ویلکم بیک خواتین و حضرات، ٹیلیفون لائن پہ میرے ساتھ حماس کے مرکزی رہنما محمد نزال موجود ہیں جن سے بات چل رہی ہے تازہ ترین صورتحال پہ. محمد صاحب، یہ بیان کیجئے گا کہ ایران کا کیا تعلق ہے حماس کے ساتھ، کیونکہ مصر کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ایران حماس کی پش پناہی کر رہا ہے، وہ اجازت نہیں دیں گے کسی غیر عرب ملک کو کہ وہ اس خطے میں آئے، عربوں کے خون کو بہانے میں اپنا کردار ادا کرے اور پھر سودے بازی کرے امریکہ کے ساتھ. ایران کے خلاف سخت بیان آیا ہے مصر کے وزیر خارجہ کا، کیا کہیں گے آپ؟
يعني من المؤسف ان نقول بان الموقف المصري
مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ مصری حکومت کے نقطہ نظر کے بارے میں بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران، پاکستان، انڈونیشیا اور ملیشیا کی طرح ایک اسلامی ملک ہے.
ودول مسلمہ لا يمكن ان نحيدها عن هذا الصراع.
بہت سے دوسرے ممالک بھی فلسطین کے تنازع پر اسرائیل سے ناخوش ہیں. مثال کے طور پر فلسطینیوں کی مدد کر کے پاکستان کو کیا مفاد مل سکتا ہے؟ فلسطینیوں کے ساتھ پاکستان کا دینی تعلق ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے ان کا ایک انسانی تعلق بھی ہے. دینی حوالوں سے تمام مسلمان ممالک ایک عقیدہ رکھتے ہیں. ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ دراصل حماس کے خلاف مخصوص حلقوں کا پروپیگنڈا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر خطے کی سیاست میں عرب ممالک مؤثر طور پر اپنا کردار ادا کریں تو ایران یہاں کیوں کر نفوذ حاصل کر سکتا ہے؟ مسئلہ ایران کا نہیں، کیونکہ اس وقت ایران کی نہ تو کوئی جغرافیائی سرحد فلسطین کے ساتھ ملتی ہے اور نہ ہی ایران غزہ کی پٹی پر کوئی سرحدی کراسنگ رکھتا ہے. معذرت کے ساتھ، مصر فلسطینیوں کے حوالے سے اپنی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری پوری کرنے سے گریزہ ہے اور اس لیے ہماری جدوجہد کی ایسی تصویر کشی کر رہا ہے. ہماری جنگ ایران کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے تسلط کے خلاف ہے. یہ جنگ فلسطینی عوام لڑ رہے ہیں. فلسطینیوں کا جہاد ایرانی انقلاب کے بعد شروع نہیں ہوا بلکہ اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا. پہلے ہماری جنگ برطانوی استعمار کے خلاف تھی اور اب گزشتہ 60 برسوں سے ہم صہیونیوں کے ساتھ نبردازماں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے حوالے سے ہمیں بدنام کرنا نہایت معیوب بات ہے. کچھ مخصوص حلقے جو ہیں وہ اپنی ناکامیوں پر پردہ پوشی کے لیے یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں.
محمد صاحب، اس وقت اسرائیل جو ہے وہ زمینی حملے کے لیے تیار ہے، بالکل ان کے ٹینکس کھڑے ہیں، بالکل ان کی آرمڈ ویکلز ہیں. زمینی حملہ اگر ہوتا ہے حماس کس حد تک تیار ہے؟
نحن في حركة حماس وفصائل المقاومة على استعداد وجاهزية لمواجهة.
اسلامی تحریک مزاحمت حماس اور دوسرے فلسطینی گروپ اسرائیل کے غزہ پر زمینی حملے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ مزاحمتی تنظیموں کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ جو اس وقت صہیونی دشمن فوج کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر اپنی سرزمین، مقدسات اور غزہ کی پٹی کا دفاع کریں گے. اللہ نے چاہا تو مزاحمتی تنظیمیں غزہ پر اسرائیل کے زمینی حملے کی صورت میں دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچائیں گی. ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی دوسروں کی طرح سفید پرچم لہرائیں گے. ہم آخری دم تک مزاحمت کریں گے.
موضوع صاحب، دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی، باقی دنیا میں بھی، خود مغربی دنیا میں، آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے اس مرحلے پہ؟
نعم، انا اوجه رسالة اولا الى الشعوب المسلمة تحديدا في باكستان.
جی ضرور، میں پہلے مسلم عوام کو پیغام دینا چاہوں گا جن میں بالخصوص پاکستان، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا اور بنگلہ دیش کے مسلمان شامل ہیں، کہ ان کی مسئلہ فلسطین میں دلچسپی ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے. فلسطینی عوام کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف ان ملکوں کی امداد پر ہم ان کے عوام اور حکومتوں کے شکر گزار ہیں. ہم ان ممالک سے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے مزید مادی، سیاسی، ابلاغی اور عوامی سطح پر حمایت کی درخواست کرتے ہیں. یہ ملک اپنے حکمرانوں اور اداروں پر دباؤ ڈالیں. ہم ان حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. او آئی سی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مسئلہ فلسطین کے حل کی خاطر ایک اجلاس تک نہ بلائے. اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے او آئی سی کا حرکت میں نہ آنا ناقابل فہم ہے. ایسے موقع پر کہ جب عربوں نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے سربراہ اجلاس بلانے میں تاخیر کر دی، تو ایسے میں ان مسلم ملکوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں. اس موقع پر عالمی برادری اور بالخصوص مسلم ممالک کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے.
في هذه الدول الإسلامية على وجه التحديد.
آخر میں محمد نزار صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو یقین ہے، زمینی حقائق آپ کے سامنے ہیں، کہ آپ اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں؟
انشاءاللہ. نعم.
جی ضرور، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ فتح ہمارا مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
اللہ سبحانہ وتعالی يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لهذا نقول
آخرت يقينا متقیوں کا ٹھکانہ ہے، انشاءاللہ فتح مومنین کا مقدر ہوگی اور آنے والے دن یہ بات ثابت کر دیں گے کہ ہم بھی فتح مند ہوں گے.
محمد نزال آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اور مسعود جعفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، تشریف آوری کا. خواتین و حضرات، ادھر پاکستانی سیاست ہچکولے لیتی نئے منظر تیزی سے تخلیق کر رہی ہے. مشرف حکومت نے مقبولیت کا عروج چھونے میں جو 8 سال گزار دیے تھے، عام تاثر یہی ہے کہ موجودہ نظام بہت جلد وہ تمام اعزازات حاصل کرتا. بے چینی، مایوسی اور تاریکیوں کے وہ رستے عوام کو دکھاتا چلا جا رہا ہے جو کسی بدعا کا نتیجہ یا عذاب الہی کا سبب ہی ہو سکتے ہیں. عرب سرزمین پر انتفاضہ کامیاب ہو یا نہ، لگتا یوں ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران اپنے عوام کو انتفاضہ پر آمادہ کرنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، نہ چولہا جلانے کو گیس اور نہ خود کو آگ لگانے کے لیے پیٹرول. کل کے پروگرام میں پاکستانی سیاست جو اس وقت اپنی پستیوں کو چھو رہی ہے اس پہ گفتگو کروں گا. اپنا دوست اور رشتے داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
For an escalation of violence in and around the Gaza. This is unacceptable.
The Security Council made itself clear. It is calling for a ceasefire.